بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور اپنا مال دیوے باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور غلاموں کو چھڑانے اور آزاد کرانے کے لیے، اور جو کوئی نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، اور اپنا عہد اور پیمان اور پرومس اور اوث پورا کرنے والے جب وہ عہد کر بیٹھیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ یہاں سے آپ نے آج تلاویح میں تلاوت کلام پاک سنی۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، کل اس کا آدھا حصہ ہو گیا، آج اس کا سیکنڈ ہاف ہے۔ بتایا تھا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں زیادہ تر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، اور یہودیوں نے عقائد میں جو گڑبڑ کر رکھی تھی اور اس میں جو کچھ انہوں نے تحریفات اپنی کتابوں میں خرابیاں جو پیدا کر دی تھیں، اللہ پاک نے ان کی کچھ برائیاں قباحتیں بھی بیان کی، اپنے کچھ احسانات جو ان پر کیے تھے اللہ نے وہ گنوائے کہ میرے ان احسانات کا تو لحاظ رکھو، ذرا تو کچھ سوچو اور سمجھو اور ذرا راہ حق کے اوپر آؤ۔ اللہ پاک نے یہ مضامین سٹریچ کیے اور تقریباً سوا پارے کے اندر اس کو بیان کیا۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کا سیکنڈ ہاف شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے زیادہ تر توجہ فروعی مسائل یعنی عملی مسائل کی طرف دی ہے۔ پہلے عقیدے بیان کیے، ان کو صحیح کرنے کی تاکید کی، اور اب یہاں عملی مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے پہلے تو لیس البر کی جامع معنی آیت بیان کی کہ جس میں تمام فروعی مسائل کا ایک اجمالی خاکہ اور خلاصہ بیان ہو گیا، اور آگے پھر تفصیلات اس کی چل دی گئیں۔ اللہ پاک یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ یہودی اور بنی اسرائیل یہ قبلہ کے اوپر اشکال کرتے ہیں، جیسا کہ کل بتایا تھا، اور کہتے ہیں ہمارا قبلہ بہت اچھا صاحب، کوئی کہتا ہے ہم ایسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ویسٹ کی طرف منہ کرتے ہیں، مشرق یا مغرب کی طرف۔ اللہ نے فرمایا مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی کا بھلائی کا کام ہے؟ نیکی کے کام تو یہ ہیں جو میں آگے گنوا رہا ہوں۔ اللہ پر صحیح ایمان رکھنا، تمہارا ایمان اللہ پر صحیح نہیں ہے، یہودیوں کا بھی نہیں، عیسائیوں کا بھی نہیں۔ یہودیوں کا اس لیے نہیں کہ یہودی حق تعالی شانہ کی جسمانیت اور تجسیم کے قائل ہیں، یعنی ایک انسان کی طرح اس کو فرض کرتے ہیں۔ عیسائی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں، بائبل میں دنیا کا ایک گول نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک لمبی دھاڑی والا بوڑھا آدمی اس کو پکڑے ہوئے ہے، اور یہ ان کے ذہن میں اللہ کا تصور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیسا ایمان؟ ایمان تو اللہ پر صحیح معنی میں ہونا چاہیے، اللہ پاک جسم اور جسمانیت سے پاک ہیں، لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ اس کی شان ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہے۔ ہم یہ اس کو اپنے ناقص اور چھوٹے سے چونٹی جیسے دماغ میں اللہ کی ذات کا تصور اور اس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایمان تمہارا نمبر ایک صحیح ہونا چاہیے، یہ مسلمان جو ہیں ان کا ایمان صحیح ہے اور تمہارا ایمان اللہ پر صحیح نہیں۔ اور نیکی تو کس کی ہے؟ جو ایمان رکھے آخری دن پر، آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، ان سب میں تمہارے ایمان کے اندر خامیاں، آخری دن پر تمہارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت کے روز اولاد یعقوب تو چھوٹ جائیں گے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، यानी याकूब अली बनी इसराइल ने वो 40 दिन तक वो कहते हैं बुत की पूजा की थी, तो 40 दिन के लिए अल्लाह उनको जहन्नम में डालेंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर जन्नत में डाल देंगे और बाकी सब लोगों को उसमें ठोंस देंगे। ये उनका आखिरत के बारे में अकीदा है। अल्लाह फरमा रहे तुम्हारा ये अकीदा गलत। और वल मलाइका फरिश्तों के बारे में तुम्हारा अकीदा गलत, इसलिए कि फरिश्तों में तुम बाज फरिश्तों से दुश्मनी करते हो। पीछे एक रुकू में गुजरा कुल मन काना अदुवन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते हैं। आज भी यहूदी जो हैं वो गैब्रियल फरिश्ते को अपना एनमी और दुश्मन समझते हैं। एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने कुछ सवालात किए, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखबरनी बिहिन्न जिब्रील आनिफन, कि मुझे इन सवालात का जवाब मालूम नहीं था, जिब्रील अमीन अभी अभी आकर मुझे इनके जवाब बता गए। तो यहूदी एकदम से चौंके और कहने जिब्रील वो तो हमारा दुश्मन है फरिश्तों में, तो ये फरिश्तों के साथ तुम दुश्मनी बिछा रहे, उस फरिश्ते ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हारा ईमान फरिश्तों पर सही नहीं। और वल किताब, किताबों पर तुम सही ईमान नहीं रखते, अल्लाह की ये किताब है इसको नहीं मानते, खुद तौरात इंजील जबूर में एक दूसरे की तंकीस तहकीर करते हो उसको नहीं मानते। वल नबीयीन, नबियों पर तुम्हारा ईमान सही नहीं, कितने नबियों को तो तुमने झुठलाया, कितनों को कत्ल किया, कितनों को कत्ल करने की कोशिश की, खुद इस आखिरी नबी को भी तुमने कत्ल करने के लिए कई साजिशें की मगर हर बार नाकाम हुए, तो तुम्हारा तो काम ही ये है, तुम्हारा ईमान ही नंबर एक सही नहीं। और आगे वआतल माल अला हुब्बिही, दूसरी खूबी नेकी की क्या है कि माल खर्च करना। अल्लाह पाक ने यहां कहा अला हुब्बिही, भाई माल तो हर किसी को महबूब है ना जी, कोई आदमी ये कहे कि मुझे माल महबूब नहीं, आई हेट दुनिया, आई हेट वेल्थ, कहेंगे भाई जरा सोच के बोलो यार। अल्लाह कह रहा है वआतल माल अला हुब्बिही, इंसान के दिल में माल की मोहब्बत तो है लेकिन करना क्या है, उस मोहब्बत को अपने दर्जे पर रखना है। अल्लाह की मोहब्बत ऊपर होनी चाहिए, माल की मोहब्बत नीचे होनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म का कोई तकाजा आए तो आदमी माल को एक तरफ कर देवे, अल्लाह के हुक्म को तरजीह देवे और माल की परवाह न करे, माल जाए जाए लेकिन अल्लाह का हुक्म न टूटे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हर इंसान के दिल में माल की मोहब्बत तो है लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको खर्च करे, किन पर खर्च करे, ज़विल क़ुरबा अपने रिश्तेदारों पर, अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च करे, भाई बहनों के ऊपर, चचा चची खालू फूफा मामू, ये जो रिश्तेदार हैं, नाना नानी दादा दादी, जो रिश्तेदार हैं ये ज़वील क़ुरबा हैं, इन पर खर्च करें। और आजकल हम जनाब इधर उधर चंदों में तो अगरम बगरम बहुत देते हैं लेकिन माँ बाप के तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि वो हमेशा बाप से लामजेल ले ही करते हैं, वो कभी बाप को देते तो कुछ है नहीं, माँ के पीछे पड़े रहते हैं, अब्बा लाओ नहीं गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, पैसे निकालो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और बाप से निकलवाते हैं। तो अल्लाह यहाँ कह रहे हैं बाप से निकलवाना नहीं है, बाप पर खर्च करना है। अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो बाप के ऊपर खर्च करो, उनके घर में जरा कोई अच्छी कारपेट डाल दो, सोफा सेट ही डाल दो, अम्मी को किचन बना दो अच्छा सा, खुश हो जाए साहब, दिल से दुआ देवे तुमको। तो माँ के ऊपर खर्च करना, बाप के ऊपर खर्च करना, भाई बहनों पर खर्च करना, ये नंबर एक, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद दूसरे यतीमों पर खर्च करना, सोसाइटी में बहुत से यतीम होते हैं तो उनको चुपचाप से दे देना, और इसी तरह मसाकीन मुहताजों पर खर्च करना, मुसाफिरों पर खर्च करना, मांगने वालों के लिए खर्च करना और गुलामों को छुड़ाने के लिए खर्च करना, ये जहां जहां उसको कोई रास्ता नजर आए वहां जाकर खर्च करें। ये अजीब बात है, पिछले जमाने में तो ये मालदार लोग जो हैं वो अपनी ज़कात अदा करने के लिए खुद पैसे लेके घूमते थे और ढूंढते थे कि कोई मोहताज गरीब मिस्कीन यतीम मुसाफिर मिल जाए तो उसके हाथ में पकड़ा लूं। हमारे जमाने में उल्टा हो गया है, हम ठाट से बैठे हैं, उनसे कहते हैं आओ हमारे पास लेने के लिए। तो ये ना होना चाहिए, पिछले जमाने में तो सहाबा देने के लिए सामने से शौक से जाते थे, तो जनाब हमें भी ढूंढना चाहिए कि कहाँ हमको सही मसरफ नजर आए और उस पर हम खर्च करें। इसकी तरगीब यहाँ दी जा रही है कि माल को खुशी के साथ शौक से खर्च करें। दूसरी सिफत हुई उनकी, एक तो ईमान सही, दूसरा ये कि माल को सही जगह खर्च करते हैं और वह अकाम सलात और नमाज कायम करते हैं, ज़कात दिया करते हैं। इससे मालूम हुआ ऊपर जो खर्च करने को कहा था नहीं, वो ज़कात के अलावा है, वो एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, वो खर्च करते हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर, ज़कात तो देनी ही देनी है, मजीद इसका तज़किरा किया। और आगे वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब कोई ओथ और प्लेज और मुआहदा करते हैं तो उसको ब्रेक नहीं करते, उसको पूरा पूरा वो अदा करते हैं। ये लोग यहूदियों में ये सिफात बिल्कुल नहीं, न नमाज पढ़ते हैं, न ज़कात देते हैं, न माल खर्च करते हैं और न अपने अहद और प्रॉमिस पूरी करते हैं, बल्कि हमेशा अपने मुआहदे को पूरा ही तोड़ते ही रहे हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में कितने जनाब ऐसे पीस ट्रीटी की थी और हर हर बार तोड़ते ही गए, इधर टेबल पे बैठ के पीस किया और उधर जाके तोड़ दिया उसको। तो ये यहूदियों की तो आदत है मुआहदा तोड़ने की, तो वो नहीं बल्कि मुआहदा पूरे करते हैं और सब्र करते हैं तकलीफ में, सख्ती में और लड़ाई के वक्त। जब कॉम्बैट और लड़ाई में आ जाते हैं मैदान जंग में, तो फिर पीछे भागते नहीं बल्कि डट के लड़ते हैं। तो जिनमें ये सिफत पाई जाए सब्र और जमना और फर्म रहना, तो ये लोग हैं जो सही माना में नेक काम करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीन सदकू, जिन्होंने ये काम किए वो सच्चे ईमान वाले हैं, और बाकी लोग झूठे हैं, यहूदी झूठे हैं। और मुसलमानों में भी कोई इन कामों में पीछे हटे तो वो अपने इस्लाम में, ईमान में कुछ दगदगा और रखना पाया जा रहा है, उसको चाहिए कि अपने आप की इस्लाह करे और अपने ईमान को दुरुस्त करे। अल्लाह फरमा रहे हैं सच्चे लोग तो यही हैं, यही लोग मुत्तकी परहेजगार हैं। ये तो एक इजमाली खाका हुआ नेक आमाल का और फुरूई मसाइल का। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ फुरूई मसाइल को शुरू फरमा रहे हैं, उनमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहकामात में समझिए क़िसास को बयान किया। अल्लाह फरमा रहे हैं ए ईमान वालों, जब ये बात तुमने सुन ली कि अल्लाह के हुक्म अहकाम की पाबंदी ज़रूरी, तो अब सुनिए एक हुक्म मैं तुमको ये दे रहा हूँ कि क़िसास ज़रूरी है मक़तूलीन के बारे में। कोई शख्स जनाब किसी को कत्ल कर दे तो अब उस पर ज़रूरी है कि उसके बदले में उसको भी कत्ल किया जाए। अल्लाह ने फरमाया अल-हुर्रु बिल-हुर्र वल-अब्दु बिल-अब्द वल-उन्सा बिल-उन्सा, आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ अगर कोई मुआफ़ कर दे तो जनाब ठीक है, अब चाहिए कि जिसके लिए मुआफ़ किया गया है वो भले तरीके से उसका पीछा करे, और इसको चाहिए कि अच्छी तरह से उसकी दियत को अदा कर देवे। ये अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ और मेहरबानी के तौर पर किया है। इसके बाद फिर अगर कोई ज़्यादती करेगा तो उसको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। यानी मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह ने अब्दुलरहमान को कत्ल कर दिया, अब जनाब अब्दुल्ला पकड़ा गया, तो अब्दुलरहमान के जो वरसा हैं, उसका बाप है, उसका भाई है, और जनाब जो और उसके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, बीवी है, उनको ये हक है कि उससे क़िसास ले लें और क़िसास में उसको कत्ल करें। काजी के यहाँ मुकदमा दायर हो, दो गवाह पेश हों, अगर दो गवाह न हों तो अब्दुल्ला खुद इकरार करे कि हाँ मैंने उसको कत्ल किया है, तो अब जनाब क़िसास के अंदर इसको भी मार दिया जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं ये असल हुक्म। हाँ अगर अब्दुलरहमान के वरसा जो हैं उसको माफ़ करना चाहें तो जनाब वो कहें कि भाई हम उससे क़िसास नहीं लेना चाहते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनको हक़ है माफ़ करने का। और अगर वो दियत लेना चाहें तो दियत भी ले सकते हैं, कह सकते हैं कि हमको जनाब खून बहा और कॉम्पेंसेशन दे दो तो हम जान माफ़ करते हैं, तो ये शक्ल भी जायज़ है। अल्लाह ने उसकी तरफ यहाँ आयत के अखीर हिस्से में इशारा किया। अब लोग यहाँ सवाल करते हैं कि भाई ये क्या सूरत है साहब, माफ़ करना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, एक आदमी को तो मार दिया दूसरे को क्यों मारें, एक तो गया दुनिया से दूसरे को भी क्यों दुनिया से रुख्सत करें। तो इसका जवाब हम ये देते हैं कि ये सवाल करने वाले, अगर तू ईसाई है और यहूदी है तो तू खुद अपनी किताब देख ली, तौरात इंजील में भी यही हुक्म लिखा है, वह कतबना अलैहिम फिया। ये बात अलग है कि तुम उस पर अमल नहीं करते, तुमने उसको छुपा दिया है, पसे पूछ फेंक दिया है, अपने जेब से नए ऑर्डर निकाल लिए हैं, वरना हकीकत में खुद तुम्हारी किताब में भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया है जो यहाँ दिया है। अल्लाह ने कहा वह कतबना अलैहिम फिया अन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। तो अव्वल तो ये बात, दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक यहाँ क़िसास को बयान करते हैं, उसके आगे फिर फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास हयातुन, तुम क़िसास को नाफिज करोगे उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ए अकल वालो अगर तुमको समझ हो तो सोचो, जहाँ पर ये कैपिटल पनिशमेंट है वहाँ ये कत्ल और गारतगरी समझिए कि कम होगी बनिस्बत उसके जहाँ कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। आप इसका सर्वे कर लो और अंदाज़ा लगा लो। और उसमें किसी ज़माने में तो सऊदी अरब की मिसाल दिया करते थे कि वहाँ पर जनाब क़िसास में कत्ल किया जाता है तो वहाँ कत्ल गारतगरी और मर्डर के केस बहुत रेयर हैं, साल में एक आध दो कोई हो गया तो हो गया। अब तो वहाँ भी हालात की ख़राबी की वजह से बहुत बर्बादी आ गई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह वहाँ वालों को भी कुछ अमन सुकून नसीब करे। इसकी एक समझिए ज़िंदा मिसाल ये हमारे वहाँ जहाँ अभी हालात ख़राब चल रहे हैं वहाँ थी, तालिबान ने आकर के बहुत जनाब सुकून का एक फिजा और कायम कर दी थी, अब जनाब वहाँ अफरा तफरी मचा दी। वरना वहाँ भी किसी ज़माने में तो हर एक के पास गन और राइफल और मार धार जारी था, लेकिन उन्होंने आते ही सारा हुक्म नाफिज किया था कि अपने हथियार सारे जमा करा दो और निकाल दो, सब ने जमा करा दिए थे, बहुत सुकून का माहौल कायम हो गया था। अल्लाह कह रहे हैं अगर क़िसास नाफिज करोगे तो दूसरों को ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था कि आपके ख़ानदान के एक शख्स को मार दिया तो वो जाकर के उसके जनाब दो चार पाँच दस बीस को मार आएगा, फिर ये आकर के इधर के बीस पच्चीस को मार देगा, और वो लड़ाई बरस हाँ बरस तक चलती ही रहेगी। اللہ نے فرمایا اگر ایک کے بدلے ایک کو مار دیا تو بات وہاں فنش ہو گئی، پھر جناب اوروں کو تو چین سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، تو قصاص میں ہم نے تمہارے لیے حیات رکھی ہے۔ ہمارے استاد ہیں حافظ احمد صاحب دامت برکات ہوں، وہ کبھی کبھی عجیب عجیب سے چٹکے سب نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بہت شروع میں 70s میں وہ دارالعلوم جب شروع ہوا تو میں بولٹن سے ایک بیرسٹر صاحب کی گاڑی میں دارالعلوم آ رہا تھا، تو ایسے ہی بات میں سے بات پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں نے ان سے کہا کہ بیرسٹر صاحب یہ بتاؤ تمہارا قانون اچھا یا ہمارا اسلام کا قانون اچھا؟ تم تو کہتے ہو کہ صاحب میرے باپ کو کوئی قتل کر دے اور پکڑا جائے تو اس کو جناب جیل میں رکھا جائے، پھر میں ہی اس کو کھلاؤں اور پلاؤں اور پالوں، میں محنت کروں، ٹیکس بڑھوں اور میرے ہی پیسے سے جناب اس کو 20-25-30 برس لائف جیل میں کھلاتے رہو پلاتے رہو پالتے رہو اس کو، اور ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جناب اس کا سارا اختیار مجھے دے دیا جائے، میں جناب چاہوں تو اس کو قتل کر دوں، بات فنش ہو گئی، اور یہ نہیں تو جناب اگر میرا سہارا میرے باپ کے اوپر تھا، وہی جناب ہماری روٹی کما کر کے لاتا تھا، ہمارا گزران اسی کے ذریعے سے ہم کو ملتا تھا، اب وہ سر سے اٹھ گیا تو اب جناب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، تو میں چاہوں تو اس کو معاف کر کے اس کی دیت لے لوں اور اس کو کہوں کہ اس کا کمپنسیشن ادا کر دو، کمپنسیشن کی مقدار ہے 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10000 درہم، یہ مقدار جناب اگر ادا کر دے تو پھر اس کی چھٹی، اور جب تک یہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یا جو شوق لگا ہے وہ جب تک اترے نہیں ختم نہ ہو وہاں تک اس پیسے سے ہم اپنا گزارا کریں اور اپنا ذرا کھائیں پئیں زندگی چلائیں، آگے چل کر پھر دیکھے گا جو ہونا ہے ہوگا، اور اگر ہم لوگ بہت مالدار ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ویسے ہی معاف کر دیں اور ہمیں اس پر ثواب ملے گا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ تین آپشن جو مجھے دیے ہیں یہ اچھے ہیں یا تمہارا قاعدہ اچھا ہے؟ تو بیچارے بیرسٹر صاحب گم سب کیا جواب دیں گے، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں قصاص کو تم نافذ کرو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے لیے زندگی اور حیات ہے، اگر تم کو کچھ عقل ہو تو سمجھو۔ اس کے بعد یہ مضمون جب اللہ رب العزت نے بیان کر دیا تو چونکہ بعض مرتبہ قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے تو وہ کچھ وصیت کرتا ہے، تو اللہ نے وصیت کے کچھ مسائل بیان کیے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، مرنے کا وقت آئے تو کچھ وصیت کر جاؤ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، مثلا اس کے کچھ 5000 پاؤنڈ، اس کے 10000 پاؤنڈ، اس کے 2000 پاؤنڈ، اس کے 100 پاؤنڈ، اس کے 200 پاؤنڈ، اور ابھی ادا نہیں کیے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر دو کہ بھائی اس کے اتنے اتنے میرے ذمے حقوق ہیں اور اس کو کسی طرح سے چکایا جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو ہمدردی پیدا ہو اور وہ چکا دے، لیکن وصیت ضروری ہے۔ اگر حقوق واجب ہوں تو وصیت کرنا واجب، اور اگر حقوق نہیں ہیں آپ کے ذمے کسی کے اور آپ بالکل فارغ البال ہیں، کسی کا کوئی قرض لین دین معاملہ نہیں ہے، تو وصیت کرنا مستحب، مس پسندیدہ ہے کہ وصیت کر کے جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وصیت چلتی ہے ول نامہ 1/3 کے اندر، 2/3 تو آپ کے جو انہیریٹرز ہیں وارثہ ان کے، اور 1/3 یہ آپ کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مدرسے کے اندر اتنے پیسے دے دیے جائیں، فلاں جگہ مسافر خانہ بنا دیا جائے، فلاں جگہ کوئی کنواں کھدوا دیا جائے، فلاں غریبوں کو اتنا دے دیا جائے، تو 1/3 کے اندر اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں۔ تو اللہ نے وصیت کے کچھ مسائل بیان کیے، اس سے فارغ ہو کر اللہ نے روزوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور روزوں کے بارے میں ہم کو ہدایت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فروعی مسائل چل رہے ہیں، قصاص کو بیان کیا، وصیت کو بیان کیا، روزوں کو بیان کیا۔ روزوں کے بارے میں فضائل رمضان پڑھ لیجئے، تعلیم میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا اللہ نے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا میں نے تمہیں بہت سہولتیں دی ہیں، روزے تو رکھو صرف 30 دن کے رکھو، ایک مہینے کے، زیادہ نہیں، سال بھر کے نہیں کہا میں نے، صرف ایک مہینے کے فرض کیے ہیں، اور اس میں بھی کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو تو اس کو سمجھیے سہولت دی ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اللہ پاک نے ان کے علاوہ کوئی عورت حاملہ اور پریگننٹ ہو اور اس کو جناب روزے کی وجہ سے دشواری تکلیف ہو، یا کوئی عورت دودھ پلا رہی ہو اور دودھ اس کا رک جاوے یا کم ہو جانے کا خطرہ ہو، روزے کی وجہ سے کمزور پڑ جانے کا خطرہ ہو، اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، جب ابھی رمضان گزر جائے پھر جناب آگے چل کر قضا کر لینا۔ حیض کی حالت ہو، اللہ نے کہا ابھی روزانہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ یہ ساری سہولتیں اللہ نے یہاں پر بیان کی اور فرمایا، یہ مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آگے بھی روزوں کا کچھ ذکر آ رہا ہے، بیچ میں اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ کو میرے بارے میں کچھ پوچھیں تو کہو میں بہت قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں, مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ نیک راہ پر آئیں. یعنی اللہ کے سامنے خوب دعا مانگے. اللہ نے روزوں کے بیچ میں دعا کا کیوں ذکر کیا؟ آپ اشارہ سمجھ گئے, اللہ کہہ رہے ہیں روزے دار کو خوب دعائیں مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی روز دن بھر کی ایک دعا تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں, باقی دعائیں جو ہیں وہ اللہ قبول کریں نہ کریں وہ اللہ کے اختیار میں, لیکن ایک دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں. یہی اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے بیچ میں روزوں کے بیچ میں دعا کا مضمون بھی ہمارے سامنے پیش کیا. اب کوئی یہ کہے کہ یار ہم دعا بہت مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک سنتے نہیں ہیں, قبول نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ تو بیچارے کہتے ہیں میں دعا مانگتے مانگتے ڈپریس ہو گیا صاحب, دماغ میرا خراب ہو گیا, اور جناب اتنی دعا مانگی میں روز دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں پھر بھی اللہ نہیں سنتے. تو بھائی مولانا سعید صاحب نے اس کا جواب بہت اچھا دیا آپ کے امام صاحب نے. مولانا سعید صاحب نے کہا بھائی اللہ میاں کوئی تمہارے نوکر ہیں کہ تم جناب دو رکعت نماز پڑھو دعا مانگو اور فوراً اللہ پاک آسمان سے فرشتے اتار دے رہے؟ یہ بات نہ ہونی چاہیے. ہم اپنا کام کریں وہ اس کا کام کرے. جی ہمارا کام دعا مانگنا ہے, اس کا کام سننا اور منظور کرنا ہے. وہ جب چاہے گا جس طرح چاہے گا منظور کرے گا. اس کے یہاں دعا قبول کرنے کی مختلف شکلیں ہیں جو کتابوں میں بیان کی گئی ہیں, وہ جس شکل میں چاہے قبول کرے لیکن قبول ضرور کرتا ہے, بشرطے کہ دعا کی شرطیں ساری پائی جائیں. پہلے ہم یہ تو دیکھتے نہیں کہ دعا کی شرطیں ساری ہیں یا نہیں, میں ٹھیک ٹھاک ہوں یا نہیں, میری روزی حلال کی ہے یا نہیں, میری دعا میں کوئی خشوع خضوع اور دھیان تھا یا نہیں, یا دعا میں بھی میرا دماغ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. یہ دھیان استحضار سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اوپر سیدھی پہنچتی ہے. تو ہماری دعاؤں میں وہ خشوع نہیں, روزی کے اندر وہ جو برکت والی حلال بات جو ہے عطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ جو حضور نے فرمایا, اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے اور پھر اللہ پر اعتراضات کرتے پھرتے ہیں, یہ بات نہ ہونی چاہیے. بہر کیف ہمارا کام دعا مانگنا ہے, اللہ نے فرمایا دعا مانگتے رہو. اللہ پاک نے پھر اس کے روزے کے سلسلے میں احل لکم لیلۃ الصیام سے ایک بات بیان کی, میں اس میں نہیں جاتا. آگے اللہ نے اعتکاف کے متعلق بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا مسجد میں جاؤ اعتکاف کرو, اور اعتکاف کے دوران اب تمہاری اہلیہ تم سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے کوئی قربت ہم بستری بوسو کنار وغیرہ نہ کرنا ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ نے روزے کے بارے میں کہا تھا کہ اوپر بیویوں سے الگ تھلگ رہنا, تو اس سلسلے میں یہ اعتکاف میں بھی کہا. آپ کہیں گے بھائی اعتکاف میں اہلیہ کیسے آئے گی؟ بھائی اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوں تو کوئی سمم بکم بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے. آپ بے شک آپ ذرا تنہائی میں رہیں لیکن کوئی دوست ملنے کے لیے آئے دعا سلام وغیرہ آپ کر سکتے ہیں, گفتگو بھی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کی اہلیہ گھر سے ملنے کو آئے صبح کے 10 بجے جب مسجد خالی ہو تو کوئی نہیں, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. جب وہ فارغ ہو کر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, حضرت صفیہ جانے لگیں, اتنے میں دو صحابی سامنے سے گزرے اور تیزی سے دوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا بھائی آہستہ چلو آہستہ چلو, یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کسی اور پر شک کریں تو کریں, آپ پر شک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی شیطان انسان کی باڈی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے, تو مجھے یہ ڈر لگا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی شک شبہ ڈال نہ دے. اور نبی کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے, کسی دوسرے کے بارے میں شک کرنا تو گناہ کبیرہ ہے لیکن نبی کے بارے میں ایسا شک کرنا یہ کفر ہے, تو کہیں شیطان ایسا وسوسہ ڈال کر تم کو کفر تک نہ لے جائے, اس لیے میں نے تمہاری اصلاح کے لیے تنبیہ کر دی. تو اس میں بہت سے اسباق ہیں اس ایک قصے کے اندر اگر آدمی دھیان دے رہے. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی حرکت نہ کرنی چاہیے کہ اس پر کوئی تہمت لگا سکے, کوئی شک کر سکے اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ انسان اگر صحیح کام کر بھی رہا ہو اور کسی کو شک کرنے کا امکان بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شک کو دور کرے, اس کی وضاحت کر دے. اسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ خیر, تو اللہ رب العزت نے یہاں اعتکاف کے بارے میں بیان کیا کہ بھئی تمہاری اہلیہ کے ساتھ اگر مسجد میں تم کو ملنے کی رعایت, تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ صرف گفتگو کر سکتے ہو, اگر تم نے کچھ اور کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں, لمٹس ہیں, اس سے تم پار نہ کرنا, اس کے نزدیک نہ جانا, کہیں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تم. اللہ نے اس کے بعد ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں یہ فرمایا, دیکھو روزے کے اندر تو میں نے تم کو حلال مال سے بچنے کو کہا تھا نہیں, کہ حلال کھانا پینا اس سے تم بچ کر کے رہو. اللہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جناب حرام مال سے تو ہر حال میں بچنا ضروری ہے, روزہ ہو یا نہ ہو. حلال سے تو روزے میں بچنا ضروری، لیکن حرام سے رمضان اور غیر رمضان میں، روزہ اور غیر روزہ میں ہر حال میں بچنا ضروری. زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہیں رشوت وشوت اور ربا اور سود وغیرہ لیتے تھے، اللہ پاک نے اس کی ممانعت فرمائی کہ بھئی آپس میں اس طرح ناحق طریقے پر لوگوں کے مال مت کھاؤ، اور جس کا مال ہے اسی کا حق ہے، اس کے پاس رہنے دو اور گناہ کے کام نہ کرو. اس کے بعد یہ رکوع تو فنش ہوا، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأهلة، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہ یہ چاند جو ہے کبھی پتلا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر فل مون ہوتا ہے، پھر ڈیکریز ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے بالکل محاق ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے، لوگوں نے یہ سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ لوگوں کے ٹائم ٹیبل کے لیے ہے اور حج کے ٹائم ٹیبل کے لیے ہے. دیکھو جی، آپ لوگ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، اور جناب جنوری فروری مارچ اپریل مہینے اور اس کی تاریخ واریخ جانتے ہیں، لیکن جو سیدھے سادھے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ اپنے تاریخ کو کیسے مقرر کریں؟ جی، جو سعودی عربیہ کے سہارا ڈیزرٹ میں رہنے والا ایک بدو ہے، بکریاں اور اونٹ چڑھاتا ہے، اس پر گزارا کرتا ہے، تو اس کو تو ایک الف بے بھی نہیں آتا، تو اس کے لیے اللہ نے یہ چاند مقرر کر دیا، یہ گھٹنا بڑھنا اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. اس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنا مہینہ شروع ہوا اور اب یہ ختم ہوا اور اب یہ شروع ہوا اور اب رمضان آیا اور اب یہ شوال، یہ ذوالقعدہ، یہ ذوالحجہ، حج کا ٹائم آ گیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لوگوں کا ٹائم مقرر کرنے کے لیے ہم نے اس کو فکس کیا ہے. اور سمجھیے، اللہ پاک نے ہمارے جو دینی مسائل ہیں اس میں رمضان کے روزے اور حج کو لونر کیلنڈر پر رکھا ہے، اور نمازوں کو سولر کیلنڈر کے اوپر رکھا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم کیوں دیے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ایک شخص کی زندگی میں 33 ایئرز میں وہ سائیکل گھومتی ہے جی، تو ایک شخص کی زندگی میں 33 برس کے روزے اس کو ملیں گے، تو سمر کے بھی روزے آئیں گے، ونٹر کے بھی آئیں گے، اسپرنگ کے بھی آئیں گے، آٹم کے بھی آئیں گے، ٹیسٹ پورا ہوا. اگر ایک ہی موسم میں اللہ پاک رکھ دیتے، مثال کے طور پر دسمبر میں روزے رکھ دیتے اور ہمیشہ دسمبر میں ہی روزے رکھو، تو انگلینڈ والوں کو تو مزے ہو جاتے، ساؤتھ افریقہ والوں کے لالے پڑ جاتے، ان کو تو پوری زندگی، ان کے تو جناب دسمبر میں سمر ہوتا ہے، ان کا مصیبت ہو جاتی ان کو. اللہ پاک نے یہ چکر گھما دیا تاکہ ایک مسلمان کی زندگی میں پورے جناب اس کے یہ آ جائیں، روزے آ جائیں، امتحان مکمل ہو جائے. اسی طرح حج کے بارے میں، کبھی سردی میں حج، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں، تاکہ امتحان اور ٹیسٹ مکمل ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان حکمتوں کی وجہ سے چاند کو بڑھنا اور گھٹنا یہ چیزیں رکھی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا، کچھ یہاں سے حج کا بیان شروع ہوتا ہے. اب میں ذرا تفسیر کو بوسٹ میں رکھ دیتا ہوں. یہ سمجھیے کہ حج کا بیان شروع ہوا، حج چلتا گیا، الحج اشہر معلومات، کچھ اور مضامین آتے گئے، بیچ میں اللہ نے قتال فی سبیل اللہ کو بھی ضمناً بیان کیا، اس کا بھی کچھ ربط ہے، جوڑ ہے، قتال کے متعلق کچھ آداب بیان کیے کہ اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال کرنا ہے تو اس میں بھی اخلاص ہو، اور جناب کسی پر زیادتی اور ظلم نہ ہو، اور یہ مسائل بیان کیے، اور حج کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا، کچھ آداب بیان کیے. پھر اللہ رب العزت نے سمجھیے کہ کچھ سوالات صحابہ کرام نے کیے تھے، ان کے جوابات دیے. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتاما، ان سوالات کے جوابات دیے. یہاں تک کہ یہ جوابات فنش ہوئے، اللہ پاک نے نکاح کے کچھ مسائل بیان کیے کہ بھئی نکاح کیسی عورت سے کرنا ہے، کیسی عورت سے نہیں. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، شرک کرنے والی عورت سے کبھی نکاح نہ کرنا. اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی باندی جو ہے، باندی چاہے وہ کتنی بدصورت کیسی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں باندی جو ہے یہ شرک کرنے والی خوبصورت جناب آزاد عورت سے بہتر ہے، اس سے نکاح کر لیں لیکن اس مشرکہ سے نہ کرنا. اس لیے کہ اللہ پاک نے پھر آگے مردوں کو بھی کہا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، کوئی عورت بھی کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے. عورت کے لیے کسی غلام سے کر لینا یہ بہتر ہے کسی مشرک کے ساتھ کرنے سے. غلام مسلمان ہے، باندی مسلمان، اس سے نکاح بہتر بجائے مشرک مرد یا مشرک عورت کے. اللہ نے کیا فرمایا، اولئک يدعون الى النار، یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں تمہیں جہنم کی طرف بلا کر لے جائیں گے، اور واللہ يدعو الى الجنه والمغفره باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، باذنہ ویبین آیات للناس لعلہم یتذکرون. اس پر رکوع فنش ہوا. اور اس کے بعد چونکہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اپنی بیوی سے قربت اور ہمبستری کرتا ہے، اللہ نے اس کے کچھ آداب بیان کیے. اللہ نے فرمایا کہ جب عورتوں کے ماہواری کے ایام چل رہے ہوں اس وقت ان سے ہم بستری نہ کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. جب تک وہ پاک نہ ہو ان سے ہم بستری نہ کرو. یہ اللہ نے بیان کیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہوا اذى، اس میں تکلیف ہے، عورت کو بھی تکلیف، تمہیں بھی تکلیف، بیماریاں ہوں گی، حیض کا خون جو ہے وہ اس کے لیے بھی مضر، تمہارے لیے بھی مضر. اس لیے اس حالت میں کچھ آداب اللہ نے بیان کیے اس کے. جب ان آداب سے پورے ہوئے تو انسان جب شادی کرتا ہے تو پھر جناب کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو میں تیری میری بھی چلتی ہے. تو کبھی جناب ایسا بھی ہوتا ہے غصے کے اندر آدمی قسم کھا لیتا ہے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور سمجھیے کہ ایلا کر لیتا ہے. ایلا سمجھیے ہمارے انگلش میں جیسے سیپریشن، کبھی جناب ٹیمپرری سیپریشن ہو جاتا ہے اس کو، یہ ڈیورس سے کم ہے، ڈیورس بعد میں ہوتا ہے، پہلے سیپریشن ہوتا ہے. وہ پرنس چارلز اور ڈائی کا پہلے 2-3 سال سیپریشن رہا، پھر ڈیورس ہوا. تو یہ جو سیپریشن پیریڈ ہے اللہ پاک نے اس کا کچھ بیان کیا. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فان فاؤوا فان اللہ غفور رحیم وان عزموا الطلاق فان اللہ سمیع علیم. کہ شریعت میں یہ ایلا جو ہے یہ 4 مہینے تک کا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے کہ واللہ میں 4 مہینے تک یا 5 یا 6 یا 8 یا 10 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرعی ایلا ہو گیا. اگر اس نے قسم کھا لی، منت مان لی، اوث لے لیا، اور پھر وہ 4 مہینے تک یا 5 مہینے تک سچ مچ اس کے پاس نہیں گیا، تو جیسے ہی وہ 4th مہینہ فنش ہوگا تو آٹومیٹک اس کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ اس سے جدا ہو جائے گی. ہاں اگر 4 مہینے سے پہلے پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس جناب سمجھیے رجوع کر لیا اور آپس میں میک اپ کر لیا، تو سمجھیے اس کی وہ قسم ٹوٹ گئی، تو قسم کا کفارہ وہ دے دے اور چھٹی ہو گئی اس کی. لیکن اگر وہ اپنی قسم پر اڑا رہا اور 5-6 مہینے تک اس کے قریب نہیں گیا، اس سے رجوع نہیں کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ اس کی قسم تو پوری ہو جائے گی لیکن 4 مہینے فنش ہوتے ہی جناب اس کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. مسئلہ دھیان میں رکھنا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح ایلا کرتے تھے، سیپریشن کی قسمیں کھاتے تھے سال 2-4-5-10 سال تک، اور عورتوں کو ادھر لٹکائے رہتے تھے. اللہ پاک نے اس پر بریک لگا دی، لمٹ اس کی مقرر کر دی 4 مہینے کی. فرمایا اس سے زائد کے لیے ایلا کرنا درست نہیں. جب یہ مسئلہ پورا ہوا تو اللہ نے پھر طلاق کے مسائل شروع کیے. طلاق میں سمجھیے طلاق رجعی کو بیان کیا، طلاق بائن کو بیان کیا، طلاق مغلظہ کو بیان کیا، اور خلع کو بیان کیا. خلع کہتے ہیں کوئی شوہر بیوی کو طلاق نہ دیتا ہو اور بیوی مالدار ہے تو اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے، میں تجھے اتنا پیسہ، اتنی دولت دیتی ہوں، مکان دیتی ہوں، یہ پیسہ دیتی ہوں، تو مجھے چھٹی کر دے. تو وہ کہے کہ اوکے چلے میرے تو مزے ہیں صاحب، اسے پیسے ویسے لے لے، مکان وکان لے لے جو کچھ دے رہی ہے، اور پھر اس کو طلاق دے دے. اس کو خلع کہتے ہیں. تو اللہ نے وہ خلع کے کچھ مسائل بیان کیے. جب یہ طلاق ولاق کے مسائل کچھ پورے ہوئے، اللہ نے سمجھایا کہ عورتوں کو ادھر لٹکائے نہ رکھو، جب وقت آئے ان کی چھٹی کا، عدت پوری ہونے کا، تو ان کو بھلے طریقے سے سمجھیے کہ جدا کر دو ان کو. اگر ہو گئی طلاق، آپس میں کبھی ناچاکیاں ہوتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو جناب اس میں لڑائی جھگڑا، تیری میری اور ہمیشہ کے لیے دشمنی اور غیبتیں ویبتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جناب اچھے طریقے پر تو تیرے رستے میں اپنے رستے، جدائی کر دو، بات فوگیٹ اینڈ فنش ہو گئی. آئندہ کوئی جناب تم کو پن مارے اور چڑھانے کی کوشش کرے، بھائی چپ رہو، کوئی اور بات کرو، اس کی بات نہ کرو. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ ہدایتیں دیں. اور پھر جناب بعض مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں بچے اور چلڈرن بھی انوالو ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے جناب فوسٹر کرنے کے مسائل بیان کیے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. اللہ نے فرمایا اگر وہ بچے دودھ پی رہے ہیں تو ان کو دودھ پلانا ماں کے ذمے، اور اس دوران جب تک وہ دودھ پی رہے ہوں ان کے اخراجات دینا یہ باپ کے ذمے. باپ کو چاہیے کہ ماں کو اس کے اخراجات دے اور جناب وہ دودھ پلاوے، اس کا بچے کو بڑا کرے، اتنی مدت تک خرچہ اس کو دینا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلاتا تو اس کو خرچہ دینا پڑتا کہ نہ پڑتا، باپ اس کا ذمہ دار ہے. تو اب جناب جس طرح اس کو دیتا تو اس کو بھی دینا ضروری ہے. یہ مسائل بیان کیے اور اللہ نے اس سلسلے میں ہم کو ہدایت دی بڑے لطیف پیرائے سے کہ بھئی اس میں بھی بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی ماں باپ کو لڑائی جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اپنے میوچل کنسنس کے ساتھ کوئی اچھا سلوشن نکالنا چاہیے، اور جناب لڑائی جھگڑے والی باتیں اچھی نہیں ہیں. اس کی طرف اللہ پاک نے کچھ رہنمائیاں فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سمجھیے کہ عدت کے متعلق بیان کیا. کبھی کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو پھر عورت کو عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا 4 months and 10 days عدت گزارنا ضروری ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو. اگر حاملہ ہے تو پھر جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے وہاں تک وہ عدت میں بیٹھے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے اور 10 دن کے لیے عدت گزارے، اس میں عدت کے مسائل ہیں۔ عدت کے مسائل میں بھی لوگوں میں بڑی افراتفری افواہیں مچی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب جب عورت عدت میں ہو تو باہر نکل کے وہ کلاؤڈز کو نہیں دیکھ سکتی۔ ارے کلاؤڈ نے کیا قصور کیا کہ بھائی باہر نکل کر کلاؤڈ کو نہیں دیکھ سکتی؟ تو ایسی سب افواہیں تفواہیں ایری افراتفری، اپنے جیب سے مسائل ٹھوک نہیں مارنے چاہیے، مفتیوں سے پوچھنا چاہیے۔ الحمدللہ مفتی زندہ ہیں، ابھی سارے مفتی مر نہیں گئے ہیں، تو ان سے پوچھ کے جناب عمل کیا جائے۔ تو یہ اللہ پاک نے عدت کے متعلق بیان کیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بات کہی۔ پھر یہ ہوتا ہے کوئی عورت عدت گزار رہی ہو اور جناب سمجھیے طلاق ہو گئی اور عدت گزار رہی، یا جناب شوہر انتقال کر گیا عدت گزار رہی، کسی کو جناب اس سے شادی کرنے کا شوق ہوا، تو اللہ نے فرمایا بھائی صبر کرو، جب تک ابھی عدت گزار رہی ہے اس کی منگنی نہ کر بیٹھو، عدت پوری ہونے دو، 3 مہینے پورے ہو جائیں، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، پھر اس کی منگنی کرو، اور اس دوران منگنی کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اشارہ کنایہ ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن صراحتاً یہ کہ بھئی ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تم قبول کرتی ہو، وہ کہیں ہاں اور وہیں پہ ایجاب قبول ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے کیوں کہا؟ اس زمانے کے معاشرے کا ذرا تصور کرو، اس زمانے میں تو کیا معاشرہ تھا، کسی عورت کو طلاق ہو جی تو فوراً وہ کوئی نہ کوئی اس سے نکاح کرنے والا موجود۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو تو تم دوسرا نکاح نہ کرنا جب تک مجھ سے مشورہ نہ کر لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جب عدت پوری ہوئی حضور نے پوچھا کیوں، کہیں سے کوئی منگنی آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور 3 منگنیاں آ گئی ہیں۔ جب بتائیے صاحب ابھی تو عدت پوری ہوئی اور منگنیاں آ گئی ہیں، حضرت معاویہ نے بھی منگنی کی ہے، ابو الجہم نے بھی منگنی کی ہے، اسامہ نے بھی کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو کنگال ہے، غریب ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس سے تو شادی کر کے کیا کرے گی، اور ابو جہم یہ عورتوں کو مارتا پھرتا ہے، بہت مارتا ہے عورتوں کو، اس سے شادی کر کے کیا کرے گی، اسامہ سے کر لے۔ انہوں نے کہا اسلم اسامہ سے نہیں، تو کر لے اسامہ سے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور آپ کا مشورہ ہے تو کرتی ہوں، چنانچہ کر لیا اسامہ سے۔ اصل میں حضرت اسامہ جو ہیں ان کے باپ غلام تھے، یہ غلام کے بیٹے تھے، تو اس لیے ذرا وہ سمجھیے کہ کراہیت ہو رہی تھی کہ وہ نیچری جات کے ہیں، میں اس سے کیسے کروں۔ حضور نے فرمایا نہیں تیرے لیے خیر ہے اس میں۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں نے نکاح پڑھ لیا حضور کے مشورے پر، کہتی ہیں پھر تو کیا ہوا، لوگ مجھ پر رشک کرنے لگے کہ واہ فاطمہ تجھے کیسا بڑھیا شوہر ملا۔ اس لیے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ یہ حضور کے بہت چہیتے اور پیارے تھے، ظاہر ہے جب ان سے نکاح کیا تو فاطمہ بھی حضور کی چہیتی اور پیاری ہو گئیں، تو ان کے اس قرب کو دیکھ کر کے لوگ ان پر رشک کرتے تھے۔ تو اس معاشرے کا ذرا تصور کرو، اور ہمارے معاشرے کو ذرا دیکھو کہ ہم لوگ کہاں ہیں صاحب اس سے۔ ہمارے یہاں تو کسی اور جوان لڑکی ہے طلاق ہو گئی، بیچاری زندگی بھر بیٹھی رہے گی۔ جوان لڑکی ہے، شوہر کا ایکسیڈنٹ میں حادثے میں انتقال ہو گیا، زندگی بھر اس کو کہو بیٹھی رہو، کوئی نکاح کرنے والا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ معاشرہ ٹھیک نہیں۔ پاک اور صاف ستھرا معاشرہ وہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ خیر اللہ پاک نے یہ کچھ مسائل بیان کیے، ابھی تو جناب آدھے حصے پر پہنچے ہیں، آگے اس کے بعد کیا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دوران ان مسائل کے دوران حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی نگرانی اور اہتمام کا حکم بیان کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دنیاوی معاملات، نکاح ہے، طلاق ہے، ایلا ہے، عدت گزارنا، یہ وہ، خوشی کے دن ہیں، غمی کے دن ہیں، یہ سب زندگی میں آئیں گے، لیکن نماز کو نہ بھولنا۔ اللہ نے بیچ میں اس حکم کو کیوں گھسا دیا، حافظو علی الصلوات کہہ کر کے، کہ آدمی کو بتائیں کہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم لوگ شادی بیاہ میں ہالوں میں جاتے ہیں صاحب، اور صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی نمازیں اس میں قضا ہو جاتی ہیں۔ غمی میں کبھی موت میت ہو جائے تو اس میں جناب کہتے ہیں کہ وہ سوگ منانے کے لیے سب لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہم بھی بیٹھے بیٹھے وہاں تسبیح تو پڑھیں گے، نماز ضائع کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، خوشی ہو غمی ہو نماز کی نگرانی ضروری ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے کہا کہ اگر لڑائی ہو رہی ہو، دشمن تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہو، تم بھاگ رہے ہو سواری کے اوپر، تو اپنے اور ادھر سورج ڈوب رہا ہو، نماز قضا ہو جانے والی ہو، تو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہی پڑھ لو نماز۔ ایسی حالت میں، بھاگنے کی حالت میں بھی نماز کو مت چھوڑو۔ اور ہم لوگ ذرا سفر کرتے ہیں تو ذرا پلین میں بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ذرا کیفی پر ہم کو شرم لگتی ہے نماز پڑھنے کی، حالانکہ اللہ تو یہاں نماز کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ ان مسائل کے درمیان میں اللہ نے نماز کا حکم گھسا دیا۔ اس کے بعد یہ رکوع فنش ہوتا ہے، الم تر الی الذین خرجوا پر پہنچتے ہیں، وہاں سے ایک نیا مضمون یہی مسائل کے سلسلے میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا میں دو چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے جو اس کو بسا اوقات خیر کے کاموں سے رکاوٹ بنتی ہے، ایک اپنی جان کی محبت اور دوسرے اپنے مال کی محبت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، جب جان کو میرے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پیچھے نہ ہٹنا، اپنی جان کو میرے لیے قربان کر دینا، اور مال کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مال کو بھی میرے لیے خرچ کرنا۔ اللہ نے علم تر الی الذین خرجوا سے اللہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی جانوں سے بہت محبت تھی اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہ بھاگ نکلے۔ ہوا یہ کہ یہ بنی اسرائیل کی کوئی آبادی، کوئی بستی تھی، کچھ لوگ تھے، کوئی قوم تھی، وہاں کوئی وبا پھیلی، پلیگ آیا، طاعون آیا، کوئی ایپیڈیمک ہوا۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ یار اس میں تو ہم سب مر جائیں گے، یہ تو بیمار ہیں سب، ہم بھی مر جائیں گے، بھگو یہاں سے۔ تو سب خرجوا من دیارہم وہم الوف، تھاؤزنڈ کی تعداد میں تھے۔ بعض مفسرین نے کہا 40,000، بعض نے کہا 30,000، بعض نے کہا 10,000، بعض نے کم و بیش بیان کیا، جتنے بھی تھے تھاؤزنڈ کی تعداد میں تھے، یہ اپنی بستی وستی خالی کر کے نکل بھاگے وہاں سے، جو بیمار بیمار تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ نکلے بستی سے کہ اللہ رب العزت نے انہی کے اوپر موت کو مسلط کر دیا۔ فقال لهم الله موتوا، کہا مر جاؤ سب کے سب۔ اب جناب آن فان میں اللہ کا حکم آتے ہی سب کے سب مر گئے۔ اس زمانے کے ان کی جو نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ان کو ذرا زندہ کر دیجئے، یہ پیچھے بہت سے بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ان کی بیمار پرسی وغیرہ کیسے ہوگا، میں ان کو کسی طرح سمجھاؤں گا، واپس لے جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے اس نبی کی دعا قبول کی اور ثم احیا ہوں، اللہ نے کہا چلو میں دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور پھر جناب انہوں نے توبہ کی، کان پکڑا کہ اب جو ہے اس طرح وبا سے نہیں بھاگیں گے، واپس اپنی بستی میں لوٹے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ان کی طرح اپنی جانوں سے محبت نہ کرنا، بلکہ جناب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں، بیماروں کی خبر پرسی وغیرہ تم پر ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی تفصیل لمبی ہو رہی ہے، کسی نے بیٹری بھی ڈال دی ہے اس گھڑی میں، اب کسی کو جانا ہو تو جا سکتا ہے بھائی، میں کسی کو روکوں گا نہیں، کوئی یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو مجھے برا نہیں لگے گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے برا لگے گا۔ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف لاتے تھے، ان کے بیان میں کوئی اٹھ کر جاوے تو وہ ڈنڈا سارا ان پکڑتے کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ، غصہ کر دیتے، بھاگنے نہیں دیتے تھے کسی کو، میں ایسا نہیں کروں گا، کسی کو کوئی عذر ہے، تیزی ہے، گھر جانا ہے، جا سکتا ہے، اب قرآن شریف آپ نے کھلوایا میں کیا کروں، باتیں چل رہی ہیں، قرآن شریف کی تفسیر ہو رہی ہے، میں کوشش تو کر رہا ہوں، حج کا سارا میں نے حذف کر دیا، کچھ بھی نہیں بیان کیا اس میں۔ اب جناب یہ ضروری چیزیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کچھ آپ کے سامنے، حالانکہ وہاں دعا بھی بہت اچھی آئی تھی، اللہ نے حج کے ذیل میں ہم کو دعا سکھائی تھی نا کہ حج میں جاؤ تو ایسے نہ جاؤ جیسے کسی میلے میں گئے ہوں، بلکہ حج میں بھی جاؤ تو سب رکن صحیح ادا کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو۔ فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا واذکروه کما ہداکم، اللہ نے کہا ہے، اور دعا مانگنے کو سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ خاص طور پر اس مہینے میں تو یہ دعا بہت مانگنا چاہیے، ہمیں دنیا میں بھی تو بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے، وہ صحابی بہت بیمار، بہت بیمار، اتنے بیمار کہ جیسے وہ کسی پرندے کے پر اور اس کے فیدر جناب اڑ گئے ہوں اور اس کی باڈی جیسے وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہو، تو وہ صحابی ایسے مریل ٹو پڑے ہیں بستر کے اندر اور شدید بخار ان کو چڑھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تو دی لیکن سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس سے پوچھا کہ تو نے اللہ میاں سے کوئی خاص دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں قیامت کے دن جو سزا دینی ہو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسی دعا مانگی تو نے کہ آخرت کی جہنم کی سارا عذاب اور سزا مجھے دنیا میں دے دے، تو نے ایسا کیوں نہ کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ کس کے بس میں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تم نے ایسے دعا نہ مانگنی چاہیے تھی، کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے ہم کو۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو اب اس نے یہ دعا مانگی اور ٹھیک ہو گیا۔ تو بہر کیف یہ دعا بہت جامع معنی ہے، اس مہینے میں خاص کر اس لیے مانگنا چاہیے کہ آپ نے وہ حدیث سنی فضائل رمضان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کرو، خوب کرو چار چیزیں۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا خوب ورد کرو، فجر کے بعد یہاں ذکر کی مجلس ہوگی اس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ اور دوسرے استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو. حضور کہتے ہیں میں تو روزانہ سال بھر 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، حالانکہ حضور کو تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، مرحوم مغفور ہیں آپ، پھر بھی آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو رمضان میں کلمہ طیبہ خوب پڑھو، استغفار خوب پڑھو، اور جنت خوب مانگو اور جہنم سے پناہ خوب مانگو. تو یہ دعا آپ پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں جنت بھی آپ نے مانگ لی اور وقینا عذاب النار میں جہنم سے پناہ بھی مانگ لی، تو ان دو پہ تو عمل ہو گیا. آگے وہ استغفار اور لا الہ الا اللہ پر بھی عمل کر لو، انشاءاللہ رمضان آپ کا وصول ہو جائے گا. تو یہ مضامین چل رہے ہیں. اب یہاں اللہ نے اس نبی کا قصہ تو بیان کیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے پھر آگے وہ جو میں نے بات کہی نہیں جان خرچ کرنے کی، اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک لمبا قصہ طالوت اور جالوت کا بیان کیا. فلما فصل طالوت بالجنود، یہ قصہ تو شروع ہوتا ہے، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اصل میں سمجھیے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر تھے، ان کا نام شاید حزقیل یا یوشع بن نون، حزقیل ہیں شاید، تو ان کے اس میں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا تھا. اس زمانے کے ایک بادشاہ نے ان پر ان لوگوں پر بہت مظالم ڈھائے، بہت نقصان کیا. وہ لوگ جناب اس پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے ہمارا نقصان اس لیے کیا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں تھا، آپ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجئے، اس کی ماتحتی میں ہم ڈٹ کر کے لڑیں اور اس دشمن کو جناب کا مقابلہ کریں اور خاتمہ کریں اس کا. انہوں نے کہا اچھا، میں نے انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا. اب طالوت کوئی بہت اونچے گھرانے کے نہیں تھے، آرڈنری آدمی تھے، اپنی مزدوری محنت سے جناب کارپینٹر یا اس طرح کا کام کر کے اپنا روزی کماتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے امیر مقرر کیا. انہوں نے کہا طالوت کو، طالوت یہ تو کوئی شریف آدمی ہونا چاہیے. کہا بھائی اللہ نے کہا ہے کہ اس کو تم اپنا امیر بناؤ. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت ذرا ہیلتھی اور طاقتور بھی ہیں اور علم بھی ان کے پاس خوب ہے، تو ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی مقرر کی ہے، ایک تابوت، ایک باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات اور ٹریجر رکھے ہوئے تھے. اس کو وہ ظالم بادشاہ جو ہے چھرا کر لے گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا وہ تابوت واپس آئے گا تمہارے پاس. یہ نشانی ہوگی کہ طالوت جو ہے اللہ کا پسندیدہ امیر ہے اور تم اس کو فالو کرنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ادھر کیا ہوا کہ وہ بادشاہ جو اس باکس کو لے کر بھاگا تھا، تو ان کے جہاں وہ باکس رکھا ہوا تھا اس کے ارد گرد میں وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مر گئے. اس باکس کو ہٹا کر دوسری جگہ لے گئے، وہاں بیماری پھیلی، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، پانچویں جگہ، جہاں اس باکس کو لے جائیں وہاں بیماری پھیلے. وہ سمجھ گئے کہ یہ باکس کی وجہ سے کچھ ہے. اس باکس کو ایک گدھے کے اوپر باندھا اور گدھے کو ہانک دیا. وہ گدھا جناب چلنے لگا، فرشتوں نے اس کو لیا اور اس کو ہانکتے ہوئے لے آئے، اور یہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ وہ باکس جو ہے واپس آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کا نشانی سمجھ میں آ گئی کہ یہ طالوت جو ہے اس کے ماننے کی علامت ہے. اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. امیر بنا دیا طالوت کو، یہ چلے لشکروں کو لے کر. اب یہ لشکر لے کر چلے، ہزاروں کا لشکر تھا. ایک جگہ اللہ نے ان کو ذرا ٹیسٹ کیا، سمجھیے ذرا گرمی کا موسم ہے، پیاس شدید لگی ہے، راستے میں نہر آئی. اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان سے کہو کہ یہ نہر آئی ہے لیکن اس میں سے پانی نہ پینا، جو اس میں سے پیے گا اس کی پیاس اور بڑھے گی، پھر وہ یہیں بیٹھا رہے گا. اور ہاں اگر ایک چلو پی لوگے تو وہ کافی ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ نہیں. اور اس نہر سے آگے بڑھ کر لڑنے کے لیے وہی جائے گا جو اس میں سے یا تو بالکل نہ پیے یا صرف ایک چلو بھر کر پیے. چنانچہ اب وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ تو اس پانی پر ٹوٹ پڑے اور جناب اس میں کود پڑے اور وہیں کے وہیں رہ گئے. جنہوں نے حضرت طالوت کا کہنا مانا وہی اس نہر کو پار کر کے آگے چلے، اور یہ صرف 313 تھے، 313 وہ عدد جو اصحاب بدر کا ہے. یہ آگے بڑھے اور پھر جناب لشکر سے اس جالوت سے لڑائی ہوئی. اب جالوت جو ہے بڑا زبردست لشکر لے کر کے آیا، بڑا لحیم شہیم آدمی تھا اور پورے اس میں زرہ میں ملبوس تھا، اور لوہے کے آرمر میں پوری باڈی اس کی کور تھی، صرف اس کا سر کھلا تھا سامنے آیا. اچھا یہ جب لشکر چل رہا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام، یہ اس فوج میں تھے، ابھی چھوٹے جوان، سمجھیے نوجوان تھے، نہ چھوٹے بچے نہ جوان، بلکہ بیچ میں نوجوان تھے، ابھی اپنے یوتھ میں تھے. یہ جا رہے ہیں، ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے ہیں، لیکن راستے میں تین پتھر ان سے بات کرنے لگے. تین پتھر کہنے لگے داؤد ہمیں اٹھا لو، آپ ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کر لو گے. داؤد نے کہا یار عجیب بات ہے، پتھر بول رہا ہے، لے لیا صاحب. پتھر کو اٹھا لیا اپنے ساتھ لے کر چلے. جب میدان جنگ میں وہ سامنا ہوا اور جالوت باہر نکلا اور کہنے لگا وہ یہ تو چھوٹا سا ٹولہ ہے, اس کو تو میں اکیلے ہی نمٹا دوں گا, فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے. داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر لیے اور اس کو وہ غلیل میں رکھا اور یوں گھما کر کے جو مارا تو سیدھا اس کے سر پر کچل کے اس کا تو خاتمہ کیا, گرا پیچھے. اور جب وہ گرا پیچھے تو اس کو دیکھ کر فوج پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھی بھاگے اور ادھر سے یہ اسرائیلی فوج ان پر مسلط ہوئی, خاتمہ کیا ان کا. اس کو اللہ نے بیان کیا, ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا, جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے تو قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, یہ دعا مانگی, اللہ ہمارے اوپر تو صبر اور ثابت قدمی ڈال دے اور ہماری مدد فرما ان کافر لوگوں کے خلاف, ہمارے قدموں کو جمع دے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں فہزمہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت, شکست دے دی انہوں نے ان کو. داؤد علیہ السلام نے جالوت ملعون کو جہنم رسید کیا اور جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء, داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی, حکمت اور وزڈم بھی دیا اور نبوت بھی عطا فرمائی, اسی کی طرف اشارہ ہے, اور ان کو سکھایا جو کچھ اللہ نے چاہا. وعلمہ مما یشاء, آگے ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الارض, اگر یہ بات نہ ہو کہ اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دوسروں کو ہٹا دیتے ہیں تو زمین میں فساد مٹ جائے. یعنی دنیا کا کچھ روٹین اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عروج اور زوال ہے, کوئی شے جو ہے ایک ہی لائن پر نہیں رہتی, یہ اونچ نیچ اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہیں نہ کہیں کسی کمزور قوم کو کھڑا کرتے ہیں اور اس طاقتور کو مٹاتے ہیں. کہیں مثل مشہور ہے لکل فرعون موسیٰ, جہاں فرعون کھڑا ہوتا ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. وہاں جو آئے تھے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئے, فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے, اور جناب یہ بخت نصر کے سامنے یہ پیغمبر آئے, اور دوسرے ظالم بادشاہوں کے سامنے آتے گئے, یہ سلسلہ چلتا گیا. ایران اور فارس کی حکومتوں کے سامنے اللہ نے مسلمانوں کو کھڑا کیا, اور پھر جناب مسلمانوں کا بھی ایک وقت آیا, اب سے 100 برس پہلے اللہ نے وہ خلافت توڑی, اور جناب اب سمجھیے کہ کشتی ڈھاواں ڈول تھی, ابھی بھی ڈھاواں ڈول چل رہی ہے, لیکن ہمارے ہاتھ تو اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں اور اٹھے ہی رہنے چاہیے. کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, بھائی خوب دل لگا کر رو کر ان کے لیے دعا مانگے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو کچھ ہوگا ہمارے حق میں اسلام کے حق میں خیر ہی ہوگا. تو یہ قصہ اللہ نے ہمیں اسی لیے سنایا عبرت دلانے کے لیے کہ کبھی 313,000 پر بھی غالب آ جاتے ہیں, جیسے وہاں طالوت کے قصے میں ہوا, بدر میں ہوا, اور بھی انشاءاللہ مستقبل میں ایسے واقعات ہوں گے. یہ سنانے کے لیے اللہ نے اس پر ہم کو سنایا, اور یہ سمجھیے دوسرا پارہ اس پر ختم ہوا. اور آگے اللہ نے فرمایا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ اللہ کی باتیں ہیں, ہم ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں آپ کو, اور آپ بے شک ہمارے رسول ہیں, اور آپ ہی نہیں آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں, ان کے کچھ حال احوال بیان کیے. اس کے بعد میں نے کہا نا دو چیزیں, ایک تو کیا ہے اپنی جان کی محبت, دوسرے اپنے مال کی محبت, یہ دو چیزیں ہی رکاوٹ بنتی ہیں. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور جناب ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں کچلنے اور مٹانے اور ختم کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس دن بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے کہ دشمن ہم پر مسلط ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں تم بہت ہوں گے, ملینز اور بلینز کی تعداد میں ہوں گے, لیکن ولکنکم غصہ ان کا غصہ السیل, تم اس طرح جھاگ کی طرح ہوگے جیسے سمندر کے اوپر وہ فراسٹ اور جھاگ ہوتی ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, کوئی وزن نہیں, کوئی حیثیت نہیں اس کی, اس پہ پاؤں رکھو تو آدمی کا پاؤں اندر دب جائے, اس میں کوئی طاقت نہیں, تو تمہاری بھی ایسی حیثیت ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے. پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی نفرت, یہ دو چیزیں وہی ہوئی نا, دنیا کی محبت یہ تو حب مال, اور موت سے نفرت یہ حب جاہ. انسان چاہتا ہے میری جان محفوظ رہے, میں مروں نہیں, میں ذرا اور 10-20 سال نکال لوں, تھوڑا اور جیتا رہوں, تو موت سے کراہیت یہ تمہارے اندر آ جائے گی. اس کو اللہ پاک اس کا علاج یہاں بتا رہے ہیں. حب جان کا تو اللہ نے علاج بتایا کہ بھئی جہاں اللہ کے رستے میں جان دینی پڑے تو ریڈی رہو اس کے لیے, اور حب مال اس کا آگے علاج بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, سے کہ ایمان والو اللہ کے رستے میں خرچ کرو. اللہ نے ذرا سا یہاں ہنٹ اور اشارہ کر دیا, اور آگے اصل اس کا تذکرہ تو مثل الذین ينفقون سے شروع ہو رہا ہے, وہاں سے ينفقون ينفقون وما تنفقوا, یہ خرچ کرنے کے بارے میں خوب ترغیب دے رہے ہیں. اور یہاں اللہ پاک نے آیت الکرسی بیان کر دی. آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت ہے, ایک حدیث میں آیا اعظم آیت فی کتاب اللہ آیت الکرسی، سب سے بڑی آیت پورے قرآن میں آیت الکرسی. کیوں؟ اللہ پاک آیت الکرسی کا ترجمہ سن لو، میں پھر وہی بات دہراؤں گا، کوئی جانا ہو تو جا سکتا ہے، مجھے برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ پورا کرنا ہے اس کو. اللہ پاک اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی پارٹنر، شریک، کوئی سن، کوئی جناب فیملی اس کی نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے. اللہ پاک زندہ ہیں، الائیو ہیں، الرٹ ہیں، اور سب کو تھامنے والے اور چلانے والے ہیں. قیوم اس کو کہتے ہیں، القائم بنفسہ المقیم لغیرہ، جو خود بھی قائم ہو اور دوسرے کو بھی قائم رکھے اس کو قیوم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت پوری دنیا کو تھامنے والے ہیں، ان کے قدرت سے، ان کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جی اللہ پاک اسی کو آگے کہہ رہے ہیں، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ کو فتور اور ضعف اور کمزوری اور ویکنس ان کے اوپر طاری نہیں ہوتا. نیند اور اونگ یہ تو ایک ویکنس ہے، اللہ رب العزت میں کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے. اللہ رب العزت حی و قیوم ہے، نہ نیند ان کو پکڑتی ہے نہ اونگ پکڑتی ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کی ملک ہے. جی میں چیز ہوں تیری، تو جو چاہے سو کر میرے ساتھ. ہم ملک ہیں اللہ کی، تمام آسمان زمین اللہ کی ملک ہے، اس کی شان اور اس کی جاہو جلالی اور عظمت اور میجسٹی تو ایسی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے بس میں ہے کہ اس کے سامنے منہ کھولے اور ہونٹ ہلائے اور کہے یا اللہ اس کو یوں کر دو اور اس کو وہ کر دو. ہاں اگر وہی اجازت دیں تو کچھ بن سکتی ہے، ورنہ وہاں کوئی سفارش وفارش اور ہونٹ ہلانے کی ہمت نہیں کرتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خدا جانتا ہے ان کی اگلی پچھلی باتیں اور ان کے اگلے پچھلے احوال. اسی لیے قیامت کے روز جب شفاعت کے میدان میں لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ آپ سفارش کیجئے، وہ کہیں گے نہیں بابا، ہم کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم تو نہیں جاتے وہاں سفارش کرانے کے لیے. آخر جب حضور کے پاس آئیں گے تو غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تو حضور فرمائیں گے ان اللہ ان اللہ، یہ کام میرے سپرد ہے، میں کروں گا اس کام کو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ نہایت غضب اور جلال میں ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدے میں گر جائیں گے اور پھر خوب اللہ کی حمد اور ثنا اور تعریف کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو کے غضب کو سکون آئے گا، فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وصل توفا وشفع تشفع، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سر اٹھائیے اور جناب آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. تو پھر حضور سفارش فرمائیں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا. اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا مگر جتنا اللہ چاہیں. اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی ہی تمام آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہے، عرش کی بات نہ پوچھو، کرسی جناب اس کی اتنی بڑی ہے. کرسی یہ ہمارے اصطلاح میں تو وہ کرسی چار پہیے والی اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جیسے تمہاری کرسی ہے اللہ کی بھی ایک کرسی ہے. اس کی صفت قرطبی نے بیان کی ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے اور اس میں ہم نہیں جاتے، صرف اتنا جانتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ کرسی کی حیثیت ویسی ہے جیسے انسان کے موضع القدمین، کوئی شخص کسی تخت پر بیٹھا ہو اور اپنے پاؤں رکھنے کی چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی وہ حیثیت. اور یہ کرسی جو ہے آسمان زمین کے مقابلے میں کتنی بڑی. ایک حدیث میں آیا کہ اگر کسی کی انگوٹھی نکال کر بڑے میدان میں پھینکی جائے تو اس انگوٹھی کو اس میدان کے ساتھ جو نسبت ہوگی تو سمجھیے تمام آسمان زمین کو کرسی کے ساتھ وہی نسبت، اور پھر کرسی کو عرش کے ساتھ وہی نسبت، وہ انگوٹھی والی جو آسمان زمین کو کرسی کے ساتھ تھی. اندازہ لگاؤ عرش کتنا بڑا ہوگا. جب ہم جناب ہمارا دماغ تو بہت چھوٹا، ہم ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کی ذات میں ہم کیسے غور اور خوف کریں گے. خیر تو اللہ نے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور آگے فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اللہ پاک کیوں ان کی حفاظت بھاری نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ کو آسمان زمین کی حفاظت. وہو العلی العظیم، وہ سب سے برتر ہے، سب سے عظمت والا ہے، تمام چیزوں سے، سب کی عقلوں سے برتر ہے، سب شے اس کے مقابلے میں حقیر ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا. اب یہ تو ہوئی آیت الکرسی، اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو پڑھ کر کے سو جایا کیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے سرہانے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیں گے. وہ جب تک سوتا رہے گا فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا, کوئی جن بھوت شیطان اس کو آ کر کے ستا نہیں سکے گا, اس کو جناب نائٹ میئرز نہیں آئیں گی, بری ڈریمز نہیں آئیں گی, اور جناب اس کی حفاظت ہوگی, گارنٹی ہے, حدیث میں آیا ہے, پڑھ کے دیکھو آزما کر. اور جناب گزشتہ کل رات ہم آپ کی مسجد میں سوئے, میں نے سوچا کہ یار گھر جانا آنا چلو میں یہیں سو جاتا ہوں, تو حاجی عبداللہ صاحب مجھے ذرا ڈرانے لگے, کہنے لگے مولوی صاحب جو جو یہاں تو بدو وہ تھا. میں کہا کہ یار تم مجھے ڈرا رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو, میں سمجھ گیا تمہارا اشارہ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قلب میں کوئی بے چینی, کوئی بے اطمینانی, کوئی خوف نہیں. آپ کی یہ مسجد تو چھوٹی ہے, کوئی وقت ایسا تھا آج سے 12-13 سال پہلے جب ہم نے دارالعلوم میں اعتکاف شروع کیا تو پورے دارالعلوم میں ہم اکیلے ہوتے تھے, اور دارالعلوم کے سب کمروں میں گھومنا گھامنا, لائٹیں آن کرنا آف کرنا, حتیٰ کہ سیلر میں ادھر ادھر پرانی بلڈنگوں میں, دارالعلوم تو ایک بھول بھلیاں ہیں, نیا آدمی گھوم جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے یاسین شریف پڑھتے جاتے تھے اور چکر لگاتے تھے, اور جناب سارا کوئی کسی قسم کا خوف نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن شریف کی برکت ہے. آدمی کوئی قرآن شریف پر صحیح معنی میں یقین ہو تو کوئی جن بھوت اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہ بہروپیے لوگ ہیں, پاتے ہیں لوگوں سے پیسے کھا جاتے ہیں, چیترے بنا کر کے دے دیتے ہیں, پکڑا دیتے ہیں تعویذ, اور جناب اس میں پیسے لے لیتے ہیں, کچھ ہوتا ہوتا دم نہیں. اصل چیز تو اس میں ہے, اگر آپ کو اس پر یقین ہے اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, اللہ رب العزت محافظ ہیں, آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک قصہ سنا دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اعمال قرآنی میں لکھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک سٹی ہے بہت بڑی عراق میں, بصرہ, کوفہ, بغداد, تو وہاں ایک تاجر اور بزنس مین پہنچا. اس کو رینٹ کے لیے مکان چاہیے تھا, تو مکانات سارے فل تھے رینٹ والے, کہیں پر کچھ مل نہیں رہا تھا, وہ تھکا ہوا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ یار ادھر ایک مکان ہے لیکن وہ ذرا تھوڑا ہانٹڈ ہے, اس میں کچھ ہے, کوئی اس میں رہتا نہیں, جو جاتا ہے وہ بھاگتا ہے وہاں سے. اس نے کہا یار مجھے اس سے کیا لینا دینا, وہ جیسا بھی ہو, ہانٹڈ ہو, یہ ہو, وہ ہو, مجھے تو سونا ہے, تھکا ہوا ہوں, مجھے بتا دو کہاں ہے فلاں مالک ہے. اس نے کہا یار وہ مکان مجھے کرایے پر دیتے ہو؟ کہنا کرایہ ورایہ نہیں, مفت میں ہی رہو اس میں. اب یہ گیا صاحب اپنا بستر وستر کھولا ہمارے تبلیغ جماعت والوں کی طرح, اور لیٹا اس کے اوپر. ابھی تو وہ لیٹا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا بھوت اور دیو جو ہے ظاہر ہوا, بہت عظیم جسم والا اور شکل اور قوی حیت والا. اب جناب یہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن کیا دیکھتا ہے صاحب, وہ بھی اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ بھی پڑھتا ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, من ذا الذی, من ذا الذی یعلم ما بین ایدیہم, یعلم وسع کرسیہ السماوات و الارض, وہ بھی پڑھ رہا. لیکن جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچا, اس کا ترجمہ کیا سنا آپ نے, کہ آسمان زمین کی حفاظت اللہ کو بھاری نہیں ہے, بہت ایزی ہے آسمان زمین کی حفاظت کرنا, اللہ کے لیے کوئی برڈن نہیں ہے. تو یہ جملہ وہ بھوت اور دیو نہیں پڑھ سکا, یہ سمجھ گیا کہ اس کی چابی اسی میں ہے. اب اس نے بھی جناب بار بار اس کو رٹنا شروع کیا, ولا یعودہ حفظہما, ولا یعودہ حفظہما, ولا یعودہ حفظہما, ولا یعودہ حفظہما. بس پھر کیا تھا صاحب, کوئی آگ کا گولا سا اس کے اوپر برسا اور بھڑک شعلہ سا نکلا اور وہ جل کر کے راکھ ہو گیا, ختم. یہ بھی جناب اپنی کروٹ پلٹی اور سو گیا میٹھی نیند. صبح کو جب اٹھا تو دیکھا کہ جس جگہ وہ دیو ظاہر ہوا تھا وہاں آشز اور راکھ پڑی ہوئی ہے, اور کسی نے آواز لگائی کہ اس علاقے کے سب سے بڑے بھوت اور دیو کو تم نے آج رات قتل کر دیا. کس کی برکت ہے؟ تعویذ کی برکت ہے, آیت الکرسی کی برکت ہے. تو آیت الکرسی پڑھو, جہاں کہیں کوئی اس طرح کا خوف خطرہ محسوس ہو, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس پر یقین کرتے ہوئے پڑھو, انشاءاللہ بالکل اطمینان اور چین اور سکون آپ کو آ جائے گا. رات کو روزانہ اس کو پڑھ کر سونے کی عادت ڈالو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. بچوں کو عادت ڈالو تو ان کو کہو, سکھاؤ ان کو آیت الکرسی کہ بھائی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لو, کوئی بری ڈریم نائٹ میئر وغیرہ نہیں آئے گی. خیر یہ آیت الکرسی فنش ہوئی, اس کے بعد اللہ نے کہا تفسیر تو بہت باقی ہے ابھی, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں, اس دن ایک مرتبہ میں دارالعلوم سے آ رہا تھا تو وہ نیوز سننے کے لیے وہ ریڈیو چلایا گاڑی میں, تو وہ वो एशियन साउंड रेडियो के ऊपर वो ताहिर खान आते हैं, तो उनका उसका वो कोई टॉप चल रहा था, तो वो पता नहीं कोई अगड़म बगड़म इधर उधर का कोई बकवास कर रहा था, कोई बेचारे को बोलने के भी ढंग नहीं थे उसके, और तालिबान पर एतराजात कर रहा था कि उन्होंने ये किया और वो किया और ये जबरदस्ती वो जबरदस्ती, और कुरान में तो ऐसा ला इकरा फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, और उन्होंने ये किया वो किया। तो मैं सोचने लगा कि इस आदमी को बेचारे को ला इकरा फिद दीन का मतलब ही नहीं समझ पड़ी। ला इकरा फिद दीन के क्या माना है? दीन में दाखले के लिए आने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, ऑप्शनल है। यू वॉन्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम, इट्स योर चॉइस, यू डोंट डोंट। तो दीन में आने के लिए देर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन जी, ये तो बिल्कुल बात। आगे अल्लाह ने क्या कहा, कद तबय्यना रुश्दु मिनल गय, हिदायत और गुमराही बिल्कुल तमीज हो चुकी है उनमें, उनमें कोई डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तुमको मानना है मानो, नहीं। अल्लाह ने दूसरी ये कहा, अफअंत तुकरिहुन्ना हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या आप बाय फोर्स लोगों को मुसलमान बनाएंगे? किसी को आप बाय फोर्स मुसलमान नहीं बना सकते हैं। तो ये ईमान में दाखले के लिए कोई जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं, ये इसका मतलब है। हाँ, जब एक शख्स इस्लाम में आ गया और दाखिल हो गया, देन ही विल हैव टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स ऑफ इस्लाम। उसके बाद तो तुमने जनाब एक एक कानून को मानना पड़ेगा, अल्लाह का हुक्म जो है उसकी इताअत करनी पड़ेगी। अगर ये बात न हो तो फिर तो क्या हो जाएगा साहब, लोग कहेंगे जिना भी करो, शराब भी पियो, चोरी भी करो, डकैती भी करो जनाब, रोजे भी मत रखो, नमाज भी मत पढ़ो, क्या हर्ज है साहब, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है साहब, ये तो जबरदस्ती है। इसमें जनाब एक लाउबालीपन इबाहियत शुरू हो जाएगी, तो इसको ये समझते नहीं लोग, और फिर जनाब ऐसी बातें करते हैं। तो अल्लाह ने जो ये कहा है ला इकराह फिद दीन, मिसाल इसकी ये समझ लो, मस्जिद है साहब, तो अगर कोई कहे भाई मस्जिद में दाखिले के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन एक दफे मस्जिद में दाखिल हो गए तो फिर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने ट्रेनर्स और जूते पहन के कारपेट पर नहीं आ सकते जी, और जनाब मस्जिद में कारपेट पर थूक नहीं सकते, और इसकी बेद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब एक दफे आ गए तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो दीन इस्लाम में दाखिले के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन वंस यू आर इन इट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ये मतलब है। खैर, आगे फिर अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वो किस्सा नकल किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा नकल किया, और फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और किस्सा नकल किया, टाइम नहीं है। और मसलुल लदीना युनफिकूना से अल्लाह ने खर्च करने की तरगीब बयान की, खर्च करने के ज़ैल में अल्लाह ने कहा इखलास के साथ खर्च करो, अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत उसका सवाब बढ़ा कर देंगे, एक के बदले 700 देंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया। अल्लाह पाक ने फिर आगे चलकर के रिबा और सूद के बारे में कुछ बातें बयान की। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में तो नहीं देते, लेकिन उधर सूद में देते हैं, है कि नहीं? दुनिया में ऐसे लोग, उनको कहा जाए कि भाई ये गरीब मोहताज मिस्कीन मुसाफिर के लिए कुछ दो और इसके पीछे खर्च करो, तो हाय 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 उनको कुछ हो जाता है साहब, जेब टाइट हो जाता है, अंदर से निकालना मुश्किल हो जाता है, वो कड़ी कड़ी नोट नहीं निकलती, वो जो बिल्कुल जनाब फटी पुरानी हो वो निकाल के देंगे। तो जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो तो उनकी ये हालत हो जाती है, लेकिन जहां सूद भरना हो तो खुशी खुशी साहब मॉर्गेज ले रखा है हमने, लोन लिया है साहब, भरना है भरेंगे, क्या करें साहब, मजबूर है, इस मुल्क के हालात हैं ये, सौ बहाने बनाएंगे और देंगे। अल्लाह ने इसलिए फिर आगे सूद के बारे में कुछ बातें कही कि सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम, दोनों हराम, सूद खाना भी हराम, सूद खिलाना भी हराम, क्योंकि खिलाने वाला ये खाने वाले का मददगार बन रहा है, खिलाने वाले ही ना हो तो खाने वाले कहाँ से पैदा होंगे, ये दुनिया खिला रही है इसलिए लोग सूद खा रहे हैं। तो सूद एक लानत है और सूद में बर्बादी और तबाही है इंसानों के लिए, अल्लाह ने इसके लिए कहा और बहुत वईद सुनाई है, सूद से रुक जाओ, अगर नहीं रुके तो हमारे साथ वॉर, वी आर एट वॉर, फइलम तफअलू फअज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह के साथ जो जंग कर ले वो कहाँ जीत सकता है। तो इसलिए इस पर जरा सोचो और सूद से और जनाब इससे बाज आओ और रुकने की कोशिश करो, ये तरगीब अल्लाह ने दी। फिर अल्लाह पाक ने कुछ आपस में कर्ज और लेन देन के कुछ मसाइल बयान किए, रहन रखने के मसाइल बयान किए, हत्ता के आगे चलकर लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध का रुकू आया, उसमें अब ये सूरत फिनिश हो रही है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर वही आयतुल कुर्सी में बयान क्या किया था, अल्लाह ने अपना इल्म, अपनी कुदरत, अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल, अपना रूल और डोमिनियन, अल्लाह ने कहा कि मेरा रूल हर जगह चलता है, मैं कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में हर चीज़ है। अल्लाह ने इसी को यहाँ समझाया कि अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमान जमीन में है, उसका इल्म बहुत वसी है, और जनाब वो तुम्हारे दिल के ख्यालात भी जानता है। हम तो बैठे हैं, मेरे दिल में क्या गुजर रहा आपको मालूम नहीं, आपके दिल में क्या गुजर रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक इंसान के दिलो दिमाग के खतरात और वसाविस से वाकिफ है, और अल्लाह तुम्हारी पूछ परछ करेंगे इस पर कयामत के रोज। अगर बुरे ख्यालात और वसाविस तुमने दिल में घुमाए اور گندے گندے خیالات کو جان بوجھ کر کے دل میں لائے تو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. اس کو اللہ نے بیان کیا. جب یہ آیت اتری صحابہ ڈر گئے کہ رسول اللہ نماز روزہ تو ہم نے پڑھا لیکن یہ دل و دماغ کے خیالات یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رے یہ کیا کہہ دیا تم نے, سمعنا و عصینا جیسی بات کر دی, کہو سمعنا و اطعنا کہ اللہ پاک جو کہیں ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا و الیک المصیر کہ ہم آپ کی مغفرت مانگتے ہیں, ہمیں آپ ہی کے پاس آنا ہے, یا اللہ ہماری مدد فرما, برے خیالات وساوس سے حفاظت فرما. اس پر بھی لمبی بحث ہو سکتی ہے. صرف ایک چٹکا سمجھ لو, ایک موٹی سی سمپل بات, برے خیالات کا آنا یہ برا مضر نہیں, تکلیف دہ نہیں, ان کا لانا یہ مضر ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سوچتا رہے اور اپنے دماغ میں کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو یہ برا ہے, اس کے لیے مضر ہے. لیکن اگر جناب بغیر اختیار کے دل و دماغ میں کچھ آ گیا اور اس نے استغفر اللہ کہہ کے اس کو نکال دیا تو یہ مضر نہیں ہے, بلکہ یہ تو اس کے لیے مفید ہے کہ استغفار پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا اس کے اوپر, کہ گناہ سے وہ رکا ہے اور اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ تو سمجھیے کہ برے خیالات سے اپنے آپ کو پرہیز کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت نے اسی میں آگے اخیر میں کچھ دعائیں بیان کر دیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن, یہ کچھ دعا ہم کو سکھا دی اور کہہ دیا کہ یہ دعا ہر وقت مانگا کرو, اس سے تمہاری حفاظت بھی رہے گی, بہت سی مدد بھی ملے گی. کیا دعا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اے ہمارے رب تو ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اوپر ایسا بوجھ اور ایسا جناب برڈن نہ ڈالنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہمیں معاف کرنا, ہماری مغفرت کرنا, ہم پر رحم کرنا, آپ ہی ہمارے مولا ہیں اور کافی لوگوں پر ہماری مدد کیجیے. جب آپ نے یہ چیزیں دے دیں تو یہ بھی ایک نعمت ہم کو دے دیجیے. اس پر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو فنش کیا اور سورہ بقرہ کو حدیث میں سنام القرآن کہا ہے, قرآن کی کوہان. کوہان کے معنی وہ کامل اور اونٹ کا جو ہمپ ہے, تو جس طرح وہ سب سے اونچا حصہ ہے اس کا, تو سورہ بقرہ بھی سمجھیے قرآن شریف کی سب سے اونچی سورت ہے, سب سے بڑی اور طویل سورت ہے, مسائل اس میں بہت زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو سورہ بقرہ کی تفسیر 12 سال میں پڑھی تھی اور آپ نے ماشاءاللہ 2 دن میں پڑھ لی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں پڑھی تھی. یہ حضرات ایک ایک آیت کو لیتے جاتے تھے, اس کا مطلب میننگ اس کی تشریح یہ لیتے تھے, تھوڑا 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 کر کے پڑھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ صحابہ کو 10-10 آیت پڑھاتے, 10 آیت پڑھاتے, اس کا مطلب سمجھاتے, جب تک وہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائے تب تک آگے نہ جاتے تھے. تو اس لیے وہ ٹھہر ٹھہر کر کے اس کو پڑھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باہر کے آپ لوگوں کو سمجھیے کہ شکر ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا کچھ قرآن شریف پڑھانے اور سمجھانے کے لیے. اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے, جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا اس پر عمل کی توفیق دے. آج تو اتنی تفسیر ہو گئی, کل شاید میرے خیال میں نہیں ہوگی. مولانا سعید صاحب نے کچھ فرمایا, وہ مولانا آپ کے مولانا شعیب صاحب کا معمول تھا, کوشچن آنسر وغیرہ رہتے ہیں سفر دے کو, کوئی ادھر ادھر سے مولانا صاحب آتے ہیں بیان کرتے ہیں دوسری مساجد والے, اور پھر کچھ سوال جواب کی مجلس رہتی ہے. تو اس لیے پھر کل جو اپنا معمول ہے وہ آپ چالو رکھیں, میری بھی چھٹی ہیں آپ کی بھی چھٹی, میرے خیال میں آپ بھی شکر ادا کریں گے کہ یہ مولوی تو چھوڑتا نہیں ہے, بہت لمبی دیر تک بٹھائے رکھتا ہے. کیا کروں, قرآن شریف ہے, رمضان کا ایک مہینہ تھوڑی قربانی کر دو, 1 مہینہ بھی نہیں, میں تو 20 دن کے لیے یہاں ہوں, اتنی قربانی دے دو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, قرآن پاک کے علوم سیکھنے کو ملیں گے. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب الفقر و قنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.